السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت بھی حاضر خدمت ہے پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کیسی ہیں نگہت، سب خیریت ٹھیک ٹھاک؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کے شو کا بھی ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے اپنے سامعین کو کیا سنائیں گے۔ تو آپ کی اجازت سے مختصر سا خلاصہ میں پیش کروں گی۔ پاکستان نے معاشی مشکلات کے سبب آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور اسی مقصد کے لیے گزشتہ دنوں آئی ایم ایف کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ بھی کیا، جس کے دوران پاکستان اور آئی ایم ایف کے حکام کے مابین مذاکرات کے مختلف ادوار ہوئے۔ اس دورے اور پاکستان کا آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے حوالے سے اقتصادی ماہرین کا کیا نقطۂ نظر ہے، سنیں گے آپ ایک تجزیاتی رپورٹ میں۔ اسی طرح گزشتہ دنوں ایک غیر سرکاری تنظیم فریڈم نیٹ ورک نے پاکستان میں صحافیوں کے قتل اور ان کو درپیش مشکلات کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کی مندرجات کے حوالے سے رپورٹ کے مصنف عدنان رحمت کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام میں آگے چل کر۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ہیموفیلیا کے مرض کے حوالے سے، یہ کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، سنیں گے ایک رپورٹ میں آپ۔ اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول آپ کے لیے ہم پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کو بتا دیا، تو ہم جانیں گے وائس آف امریکہ کا بھی خلاصہ، کیا رپورٹس آپ سنیں گے وائس آف امریکہ سے، یہ بتائیں گے آپ کو بہجت۔
بہت شکریہ نگہت، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے آج ہم اپنے سننے والوں کے لیے جو رپورٹیں لائے ہیں آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے یو ٹرن کے بارے میں دیے گئے ایک بیان پر ٹیلی ویژن چینلز پر ہلچل مچ گئی تھی، اور تقریباً ہر ہی پروگرام میں اس کا تجزیہ ہوا۔ ہم نے بھی پاکستان اور یہاں امریکہ سے ایک تجزیہ کار کی رائے لی، تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ پھر یمن میں گزشتہ کچھ عرصے سے جنگ جاری ہے اور انسانی سطح پر ایک بحران پیدا ہو چکا ہے، جس میں خاص طور پر بچے بے حد متاثر ہوئے۔ اب یمن میں قیام امن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ کس حد تک کامیاب ہوں گی، اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدام کتنے مؤثر ہوں گے، ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر عید میلاد النبی دنیا بھر میں بڑے ہی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے سے منائی گئی، یہاں امریکہ میں بھی مختلف ریاستوں میں اس کا اہتمام ہوا، تفصیلی رپورٹ میں ہم آپ کو اس کا احوال سنوائیں گے۔ اور آخر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کا رخ کریں گے، جہاں آہستہ آہستہ روبوٹس انسانوں کی جگہ لے رہے ہیں۔ آج بھی ایک ایسے ہی روبوٹ کا قصہ سنیے گا جو سائنٹسٹ روبوٹ ہے۔ اور اب ہم چلیں گے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں نگہت ہمیں پہلی رپورٹ کے بارے میں بتائیں گی۔ تھوڑی سی بات ہم کرتے چلتے ہیں، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ممکنہ بیل آؤٹ پیکج کے لیے ابتدائی مذاکرات منگل کو مکمل ہو گئے تھے، لیکن اطلاعات کے مطابق آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان بعض معاملات پر اختلافات موجود ہیں، جن میں تجارتی خسارے کو کم کرنا اور ٹیکس کے ہدف کو بڑھانے اور چین سے حاصل کردہ قرضوں کی تفصیل کا معاملہ بھی شامل ہے۔ اقتصادی امور سے متعلق حکومت پاکستان کے ترجمان فاروق سلیم نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ عالمی مالیاتی فنڈ اور پاکستان کے درمیان تین ہفتے تک محیط ابتدائی بات چیت منگل کو ختم ہوئی، اور ان کے بقول بعض معاملات پر عالمی مالیاتی فنڈ اور پاکستان کے درمیان اختلاف موجود ہیں، جن کو دور کرنا حکومت کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے اور چین سے حاصل کردہ مالی معاونت سامنے لانے سے متعلق عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستان کے درمیان اختلافات موجود ہیں، لیکن فاروق سلیم نے کہا کہ اختلاف کام کرنے کی دونوں طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اس وقت 12 ارب ڈالر کے مالیاتی خسارے کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کی پاکستان کی طرف سے وضع کردہ حکمت عملی کے تحت دوست ملکوں بشمول سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین سمیت آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کا حصول بھی شامل ہے، جس کے لیے آئی ایم ایف سے بات چیت جاری ہے۔ یہ کچھ تھوڑی سی تفصیل ہم نے بتائی، زیادہ تفصیل نگہت سے معلوم کرتے ہیں۔ جی نگہت بتائیے گا، آج کی رپورٹ میں آپ کیا سنوا رہی ہیں؟
بہت شکریہ بہجت جی، جیسا کہ آپ نے بھی آئی ایم ایف کے دورے کے حوالے سے بات چیت کی، تو آئی ایم ایف کے وفد نے پاکستان کا 14 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے۔ 7 سے 20 نومبر کے دوران پاکستان کا دورہ کیا، اور یہاں پر وزارت خزانہ، وزارت منصوبہ بندی، وزارت توانائی اور اسٹیٹ بینک کے حکام کے ساتھ مذاکرات کیے، جن میں ملکی معیشت کے تمام شعبوں پر بات چیت ہوئی۔ علاوہ ازیں ممبران پارلیمنٹ اور صوبائی وزراء خزانہ نے بھی آئی ایم ایف مشن کے ساتھ تبادلے خیال کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے منگل کو آئی ایم ایف مشن کے ساتھ اختتامی اجلاس کی صدارت کی. مذاکرات کے اختتام پر وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کی جانب سے الگ الگ اعلامیہ جاری کیا گیا. وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق آئی ایم ایف کے متوقع پروگرام کے لیے پالیسی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے فریم ورک کے بارے میں اتفاق رائے میں نمایاں پیش رفت ہوئی اور پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے مثبت بات چیت جاری رہے گی. اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستانی حکومت نے عام لوگوں کو سماجی اور اقتصادی بہتری کو بڑھانے سے متعلق اپنے وسیع البنیاد ترقیاتی ایجنڈے کے حصول کے سلسلے میں آئی ایم ایف کی جانب سے معاونت کو سراہا, جبکہ آئی ایم ایف کے اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ نئے پروگرام کے لیے دی گئی درخواست پر مذاکرات مفید رہے. جامع اصلاحاتی ایجنڈے مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے, سماجی تحفظ کو مضبوط بنانے, گورننس اور شفافیت کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ وسیع معاہدے اور ملک میں پائیدار روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے مضبوط بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت نئے مالیاتی پروگرام میں 52 ثابت ہوگی. دوسری جانب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے رواں مالی سال کے دوران اضافی ریونیو کے لیے ایف پی آر کے انتظامی اقدامات پر انحصار کو مسترد اور ٹیکسیشن سے متعلق اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. آئی ایم ایف نے رواں مالی سال کے دوران ٹیکس وصولیاں 4,800 ارب روپے سے بڑھا کر 5,000 ارب تک لے جانے کا مطالبہ کیا, جبکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال ٹیکس وصولیاں 4,300 ارب روپے سے بڑھا کر 4,500 ارب روپے تک لے جائے جائیں گی اور 200 ارب روپے کا اضافی ریونیو اکٹھا کیا جائے گا, جس کے لیے انتظامی اقدامات کے ذریعے 50 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے اضافی ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے جنرل سیلز ٹیکس کی شرح 17% سے بڑھا کر 18% کرنے کا کہا جا رہا ہے, اور ریونیو اقدامات پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا, تاہم آڈٹ کے لیے کمپیوٹرائز قرآن دازی کے بجائے رسک بیس آڈٹ کا نظام لانے پر اتفاق ہوا ہے. ذرائع کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی ایک وجہ چین کے ساتھ ہونے والی ڈیل کو خفیہ رکھنا بھی ہے, اور پاکستان نے آئی ایم ایف کو چین کی مالی معاونت کی تفصیلات دینے سے معذرت کر لی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے 20 سے 22% تک بجلی کی قیمت میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا گیا. پاکستانی وفد مذاکرات کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا, جس کے بعد آئی ایم ایف کا وفد دوبارہ پاکستان آنے کے بارے میں فیصلہ کرے گا. آئی ایم ایف اور پاکستان پر امید ہے کہ اگلے سال 15 جنوری سے قبل یہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. تو یہ تو کچھ ہم نے آپ کو تفصیلات بتائی آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے. اقتصادی ماہرین اس تمام تر صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے نمائندے فدا حسین نے اپنی اس رپورٹ میں, تو آئیے آپ کو تفصیلات سنواتے ہیں.
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مرکز میں اپنی حکومت قائم ہونے کے بعد اپنی انتخابی مہم کے دوران لگائے گئے نعروں کے برعکس قرضوں کے حصول کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کا دورہ کرنے والی آئی ایم ایف کی ٹیم نے پاکستانی حکومت سے مذاکرات کے کئی دور کیے. مختلف میڈیا رپورٹ کے مطابق حالیہ مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف کی طرف سے رکھی جانے والی شرائط میں سے ایک شرط بجلی کی قیمت مزید بڑھانا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی و اقتصادی امور کے تجزیہ کار مبارک زیب کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف فوری طور پر قرضوں کی واپسی چاہتی ہے.
آئی ایم ایف کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے سسٹم کو ریفارمز کی بات نہیں کرتے, وہ کوئک منی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ریفارمز میں ٹائم لگتا ہے اور اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ اس کے آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. وہ چونکہ انٹرنیشنل لینڈر ہے اور اس کا کام یہی ہے کہ جو پیسے وہ دیتا ہے اس کے ریکوری کے لیے ان کو کوئک میجرز چاہیے ہوتے ہیں. ان کوئک میجرز میں ود ہولڈنگ ٹیکسز ہوتے ہیں کہ آپ ہر چیز پہ ود ہولڈنگ ٹیکسز لگا دو, یہ کرتا کہ ود ہولڈنگ ٹیکسز سے یہ ہوتا ہے کوئک منی آ جاتا ہے.
اس حوالے سے مبارک زیب کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کو سعودی عرب سے کافی رقم مل چکی ہے, اس لیے پاکستان آئی ایم ایف کے سخت شرائط تسلیم نہیں کرے گا.
پاکستان کا جو آج سے 3-4 ہفتے پہلے کا جو پوزیشن تھا وہ پوزیشن بس اب آل ٹوگیدر تبدیل ہو چکا ہے. یہ جو سعودی عرب سے 6 بلین کا جو پیکج آیا ہے اس پیکج کے بعد جو ہے نا پاکستان کا پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اب نیگوسیشنز کریں گے اور کر رہے ہیں کہ $1 بلین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس پہنچ گئے, $2 بلین یہ وہ جو ریزرو بلڈ کرنے کے لیے پاکستان ہے, اور پھر یہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کے جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے دسمبر کے اینڈ تک. اب یو اے ای کے ساتھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ اناؤنسمنٹ آ جائے سامنے, اور ملیشیا سے بھی کچھ اس طرح کی سپورٹ ملنے کا ایکسپیکٹیشنز ہیں.
اس کے برعکس اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے استاد سید طاہر حسین کا ماننا ہے کہ سعودی عرب سے امداد ملنے کے باوجود پاکستان کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے اپنی شرائط منوا سکے.
جو پیکج ملا ہے ہماری گورنمنٹ کو سعودی عربیہ سے, اس سے کیا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی جو وہ ٹیبل ٹاک میں نا تھوڑی سی آپ کی پوزیشن اسٹرانگ ہوئی ہے, لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ آئی ایم ایف کوئی اپنے اس کنڈیشنالٹی کے اوپر کچھ آپشن اور کو یوز کریں گے. ان کی کنڈیشنالٹی آر دیئر, وہ اپنی کنڈیشنالٹی کو اپلائی کرتے ہیں.
اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے سعید طاہر حسین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حکومت کو آئی ایم ایف سے قرضہ مل جائے تو دیگر ممالک کے مالیاتی اداروں سے قرضہ حاصل کرنے میں آسانی ہوگی.
سب سے پہلے ہمیں ضرورت تھا 12 بلین ڈالر, اس میں سے کچھ تو ہمارے 3 بلین ڈالر ہمیں کیش آیا, 3 بلین ڈالر ہمارے ریزرو میں آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں 50% سے کم چاہیے پیسہ, جو کہ ہمیں اس گورنمنٹ کو انیشلی پرابلم تھا. تو اب یہ ہے کہ ان کی تھوڑی سی سچویشن بڑی ہے, لیکن ہماری گورنمنٹ کے پاس اور آپشن نہیں ہے, انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ضرور ہے. وجہ کیا ہے کہ جب آئی ایم ایف لینڈنگ کر دے گا, اس کے بعد کئی ایسے انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جو کہ آئی ایم ایف کی لینڈنگ کے بعد جو ہے وہ لینڈنگ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل پیرس کلب ہے, پیرس کلب اس وقت ریڈی ہو جائے گا جب آئی ایم ایف سے آپ کو تھوڑا سا بھی اگر مل جاتا ہے تو پیرس کلب آپ کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا.
سعید طاہر حسین کا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں اب تک کی حکومتی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہنا ہے کہ حکومت کو ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات لے کر آنے چاہیے.
سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا صرف 19% جو لوگ ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں, 81% لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ہمارے کئی سیکٹر ایسے ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. فار ایگزامپل آپ کا پراپرٹی سیکٹر سب سے بڑا سیکٹر ہے, وہ ٹیکس نیٹ میں اس طرح نہیں ہے کہ ایک اگر بندہ 20 کروڑ روپے کی اپنی جائیداد بیچ رہا ہے تو اس کی انڈر ویلیویشن کر کے اسے 3 کروڑ شو کر رہا ہے. اب 3 کروڑ کا کوئی بھی 2% 3% وہ لیتا ہے, باقی سیکٹر کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں, اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹائز کریں, کمپیوٹرائز کریں تاکہ کوئی بندہ بھی اس سے نکل نہ سکے.
سعید طاہر حسین وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کی طرف سے آئی ایم ایف سے آخری قرضہ لینے کے دعوے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دعوے کو پورا کرنا کافی مشکل ہوگا.
جو بھی گورنمنٹ آتی ہے سر, اس کو رن کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. پیسہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا صرف 19% جو لوگ ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں, 81% لوگ ٹیکس نہیں دیتے. یا انڈائریکٹلی ہم 81 سے لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو برڈن ہوتا ہے وہ ہمیشہ پھر وہ اسپیل اوور افیکٹ آتا ہے, اوپر سے نیچے کی طرف افیکٹ آتا ہے. تو جو اسد عمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دس وڈ بی دا لاسٹ چانس, تو وہ یہ مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہیں. ہمارے پاس جب سے اپنے ریسورسز بننا شروع ہو جائیں گے تب ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں.
فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی, تو پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب ہم بڑھیں گے جو ہم سن سکیں گے وائس آف امریکہ سے. تو اس سے پہلے یہاں پر بات کرتی چلوں وزیراعظم عمران خان کے بیان کے حوالے سے, جس کے اوپر اب تک سوشل میڈیا سمیت مختلف حلقوں میں اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی بیانات آ رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہیں. یہ بیان ہے یو ٹرن لینے کے حوالے سے, جس کے بارے میں عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ تاریخ میں نیپولین اور ہٹلر نے یو ٹرن نہ لے کر تاریخی شکست کھائی. وزیراعظم کا یہ بیان دینا تھا کہ مختلف حلقوں نے اس پر بات کرنی شروع کی اور سوشل میڈیا پر تو ہلچل ہی شروع ہو گئی اور لغویات نیازی اور یو ٹرن جیسی اصلاحات ٹرینڈ کرنے لگی اور مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی اس پر بیانات آئے. پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں خورشید شاہ, انہوں نے وزیراعظم کی گفتگو پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہٹلر عامر تھا اور عمران خان ہٹلر کی مثال دے کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہٹلر ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی ثانیہ عاشق نے اپنے ایک پیغام میں یہ کہا کہ عمران خان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے واحد رہنما ہیں کیونکہ وہ یو ٹرن لینے میں بہترین ہے. تو یہ کچھ صورتحال ہم نے آپ کو بتائی, تو اسی حوالے سے ہم نے وائس آف امریکہ کی بھی رپورٹ سنی ہے, تفصیلات ہم مزید بہجت سے جانیں گے.
آپ نے کچھ تفصیل بتائی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے یو ٹرن سے متعلق حالیہ بیان کے بعد. اپوزیشن اور خود حکومت کی طرف سے بیان در بیان کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا. ہمارا یہاں ایک پروگرام ہے جہاں رنگ, اس میں دو ممتاز تجزیہ کاروں سے ہم نے یہ سوال کیا کہ کیا اس بیان بازی سے حکومت کے اہم فرائض متاثر نہیں ہو رہے, جہاں مسائل سے دو چار قوم کے لیے بہتر اور مؤثر انداز میں مختلف اقدام درکار ہیں. دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار اکرام سہگل اور ڈاکٹر طیب محمود کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا. اکرام سہگل نے وزیر اعظم کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ برسر اقتدار قیادت کو حالات کے مطابق اپنے موقف میں تبدیلی لانا ہوتی ہے اور عوام کے مفاد کے لیے اہم بات بھی یہی ہے کہ ملکی قیادت اپنے نقطہ نظر میں لچک کا مظاہرہ کرے. انہوں نے حزب اختلاف کے رد عمل پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپنے دور اقتدار میں وہ بھی ایسے رویے اپناتے آئے ہیں اور اب بہتر اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. دوسری جانب ڈاکٹر طیب محمود نے اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت کے بیانیے پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی گفتگو کا معیار جمہوری رویوں کی عکاسی نہیں کر رہا. ڈاکٹر محمود نے کہا کہ عمران خان نے بہت کڑے انداز میں اپوزیشن بھی کی لیکن اب انہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کنٹینر کی سیاست سے باہر آ کر قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن تو مخالفت اور عدم استحکام پیدا کرنے کا رویہ اپناتی ہی ہے لیکن ملک کے وزیر اعظم کو اپنے منصب کو پہچانتے ہوئے بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو آئیے انہی تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. سہگل صاحب, آپ سے ابتدا کرتی ہوں. پاکستان کے لیے سیاسی, اقتصادی اور سماجی سطح پر مسائل کی بڑی بھرمار ہے جس کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے آئے ہیں. آپ کے خیال میں لیڈروں کی بیان بازی صورتحال کو سلجھانے میں کوئی مدد دے گی یا صورتحال کو مزید الجھاتی چلی جائے گی؟ کیا یہ بیانیاں درست ہے کسی بھی قوم کو آگے لے جانے کے لیے؟
بچے والی بات کر رہے ہیں جی, میں تو حیران ہو گیا. اگر لچک کی بات بالکل ٹھیک ہے اور کوئی بھی سیاسی لیڈر اور کوئی بھی لیڈر اور کسی جگہ میں جب تک وہ فلیکسیبل نہیں ہوتا تو اس کو کہیں نہ کہیں نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. ناؤ انفارچونیٹ لفظ, ایک پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ کوئی لفظ ایک پکڑ لیتے ہیں اور اس لفظ کے اوپر پھر ورڈ کرتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے سے یہ عمران خان صاحب پر ایک لگایا ہوا الزام ہے کہ یو ٹرن لیتے ہیں, یو ٹرن لیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یو ٹرن جو ہے وہ ان نے ایک مثال دیا تھا کہ بھائی اگر ہٹلر ہو یا نیپولین, اگر وہ دیکھتا کہ بھائی یہ ویدر کس طرح ہوا, اس طرح انداز ہے تو وہ فلیکسیبل ہوتا, جس طرح ان کو لوگ ایڈوائز کر رہے تھے کہ آپ فال بیک کریں. اتنی بڑی ڈیفیٹ نہیں ہوتی کہ پوری آرمی کی آرمی ان کی نقصان ہو جاتی. اس کے اندر یو ٹرن کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے فلیکسیبلٹی کی, لچک کی بات. بات یہ ہے کہ جی یو ٹرن کی جو بات کرتے ہیں عمران نے بالکل ٹھیک بات, بات یہ کی ہے کہ جب آپ کے مستقبل, آپ کے قوم کی مستقبل کہیں پر آپ کی دشواریاں ہیں, آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا. ہم اس کو ہم بدل سکتے ہیں اور اس بدلنے کیونکہ لوگوں یہ ان کی بدلنے ٹو فرڈ دیئر ویل بینگ پراسپیرٹی یہ ضرورت ہے. اگر عمران خان صاحب ہے غلطیاں کی ہیں اور آپ اس پر ضرور آپ بات کریں, لیکن جو بات ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے لیکن بات اس کو آپ ایک بات کی بتنگڑ یہ نہیں بنانا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر محمود سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے سیاسی لیڈروں سے اس رویے کی توقع کرنا عوام کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں اور کیا ایک دوسرے کے بیانات پر مزید بیان بازی کرنے سے وقت ضائع نہیں ہوتا؟ آپ کس طرح سے سارے رویے کو دیکھ رہے ہیں, سیاسی رویہ جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی قیادت نے اپنایا ہے, چاہے وہ برسر اقتدار پارٹی ہو چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں؟
دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ملک جو ہے کافی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جو ہماری سیاسی گفتگو کا معیار ہے وہ آج سے نہیں, کافی عرصے سے اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں ایک میچور جمہوری پروسیس کا ہونا چاہیے. لیکن اس وقت اہم بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک ہی جگہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ ایک ڈی سٹیبلائزیشن کی سیاست کرتے ہیں, آپ نعرہ بازی کرتے ہیں, آپ لوگوں کے دلوں کو گرماتے ہیں, اور عمران خان صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افیکٹو اپوزیشن کی, شاید چند حدود سے آگے نکل گئے لیکن بہت افیکٹو رہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے, عمران صاحب بھی اور ان کے ساتھی بھی, یہ ابھی تک ایڈجسٹ نہیں کر سکے اس بات کو کہ اب آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں, اب آپ حکومت میں ہیں. اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور آپ جگہ کے وزیر ہوتے ہیں, وزیر اعظم ہوتے ہیں, تو آپ کو نپی تلی سوچ سمجھ کے رسپانسبلٹی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے, الفاظ کا استعمال کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو کنٹینر کی سیاست تھی وہ ابھی تک لگتا ہے کہ ان کے سسٹم سے نکلی نہیں. اب یہ یو ٹرن ہے, کوئی مناسب لفظ نہیں ہے, اور میں کوئی اپوزیشن کو بری الزام نہیں کر رہا, لیکن میرا زور اسی بات پہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور حکومت کے انچارج ہوتے ہیں اور مشکل چیزوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو بالکل یہ بات آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے کہ بھائیو ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ اور وہ نہیں کریں گے, مثال کے طور پہ IMF کی بات ہوئی, لیکن یہ اب صورتحال ہے اور اس میں ہم ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو ایڈجسٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زیادہ ریسپانسبلٹی جو ہے وہ حکومت کی ہے کہ وہ اس قسم کے پیرائے میں بات کرے جس سے چیزوں کو سٹیبلٹی ملے, کہ جہاں پہ پارلیمنٹ میں گفتگو کا وقار بڑھے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ذرا باقی چیزوں سے وقت نکالیں اور پارلیمنٹ میں جایا کریں اور پارلیمنٹ میں ایسی بات کریں جو وہاں پہ گفتگو کے معیار متعین کرے. تو یہ پاکستان جو بہت مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے اور ایک نئی حکومت آئی ہے جنہوں نے تو ان کا وہ ایک ریسپانسبلی آگے چلنا چاہیے. مجھے خدشہ ہے کہ ابھی تک وہ اس قسم کی ریسپانسبلٹی نہیں دکھائی گئی جو ایک اپوزیشن کو جب اقتدار ملتا ہے تو اسے دکھانی چاہیے.
بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام کا پہلا حصہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم مختلف امور پر نظر دوڑائیں گے. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ, واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں نگہت امان اور بہجت جلانی کے ساتھ. اور آئیے اب ہم پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. ایک بین الاقوامی ادارے سیو دا چلڈرن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یمن میں 2015 سے جاری خانہ جنگی کے دوران اب تک 5 سال سے کم عمر کے 85,000 بچے بیماریوں اور بھوک کے باعث جان سے جا چکے ہیں. سیو دا چلڈرن کی جانب سے بدھ کو جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق یہ تعداد ان ہزاروں بچوں کے علاوہ ہے جو خانہ جنگی کے دوران ہونے والی جھڑپوں اور لڑائیوں میں مارے گئے ہیں. سیو دا چلڈرن کے مطابق بھوک اور بیماری کا شکار ہونے والے بچوں کو موت سے قبل شدید تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے. مارچ 2015 میں یمن کے وسیع رقبے پر قابض حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے عرب ملکوں کے اتحاد نے فوجی کارروائیوں کا آغاز کیا تھا جو تاحال جاری ہیں. انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی اداروں کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کی یمن میں بمباری اور میزائل حملوں میں اب تک بچوں اور خواتین سمیت سینکڑوں عام شہری مارے جا چکے ہیں, جبکہ 4 سال سے جاری خانہ جنگی میں مرنے والے یمنی شہریوں کی کل تعداد 10,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں جاری خانہ جنگی سے ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور یمن میں شدید انسانی بحران جنم لے چکا ہے, جہاں 80 لاکھ سے زائد افراد شدید بھوک کا شکار ہیں. یمن میں 3 برس سے جاری لڑائی کے دونوں فریقین اب جنگ ختم ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں. یمن کی حکومت کی حمایت کرنے والی سعودی سربراہی میں اتحادی فوجوں نے یمن کی بندرگاہ حدیبیہ پر حملے روکے ہیں. خوراک کی درامدات اسی بندرگاہ کے ذریعے یمن میں پہنچتی ہیں. دوسری جانب ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اتحادی فوجوں پر ڈرون اور میزائل کے حملے بھی روک رہی ہیں. تو اسی بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ ہیزلٹس کا ہوک ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں شبیر جلانی.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن کی لڑائی میں اب تک 10,000 کے لگ بھگ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ لاکھوں لوگ خوراک سے محروم ہیں. اقوام متحدہ کے اہلکار کہتے ہیں کہ شہریوں پر بمباری, خوراک کی امداد تک رسائی روکنے اور انسانی بھلائی کے اصولوں کی دیگر خلاف ورزیوں سے دنیا کا بدترین انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے. اقوام متحدہ کے خوراک کے ادارے کے ڈیوڈ بیسلے بتاتے ہیں, یہ مکمل تباہی کا نقطۂ آغاز نہیں بلکہ یہ تباہی انتہا کو پہنچ چکی ہے. اس تنازع کو سعودی عرب اور ایران کے درمیان پراکسی جنگ کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے لیے برطانیہ کی طرف سے تیار کیے گئے تنازع کے حل میں فریقین سے حملے روکنے اور امن بات چیت شروع کرنے پر زور دیا گیا ہے. سعودی عرب کے بادشاہ سلمان نے پیر کے روز کہا کہ وہ بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں, تاہم ان کے ملک پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایران کی مداخلت کے حوالے سے یمن کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرے. شاہ سلمان کا کہنا تھا, بین الاقوامی برادری کو ایران کا جوہری پروگرام ختم کرنا چاہیے اور ایران کے ایسے اقدامات کو روکنا چاہیے جن سے علاقے میں سیکیورٹی اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. حوثی باغی لیڈروں نے اتحادی فوجوں پر راکٹ اور ڈرون حملے روکنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، بشرطے کہ سعودی عرب امن کے لیے حقیقی طور پر دلچسپی رکھتا ہو۔ توقع ہے کہ دونوں فریقین اس سال کے اختتام پر سویڈن میں امن بات چیت میں شریک ہوں گے۔ اس بارے میں حوثی مذاکرات کار حمید عاصم کا کہنا ہے،
بالنسبة للحوار نحن جاهزين للحوار في اي لحظه
regarding the dialogue we are ready for a dialogue at any time when there is a real dialogue leading to peace
ہم کسی بھی وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں جب امن کے لیے حقیقی طور پر بات چیت کی جائے۔ اگر یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی یہاں آتے ہیں تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہوں گے، اور اگر وہ نہیں آتے تو ہم آخری سانسوں تک لڑائی جاری رکھیں گے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گریفتس کا کہنا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو وہ حوثی نمائندوں کے ہمراہ یمن کے دارالحکومت سنا جانے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا ہے،
This is a crucial moment for Yemen. I've received firm assurances from the leadership of the Yemeni parties, the governor of Yemen, of course, first, and then Ansarallah, that they are committed to attending these consultations.
یہ یمن کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ مجھے یمن کے فریقین یعنی یمن کی حکومت اور حوثی تحریک انصار اللہ کی طرف سے یہ یقین دہانی ملی ہے کہ وہ اس بات چیت میں شریک ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس بارے میں واقعی سنجیدہ ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ وہ اسے جاری رکھیں گے اور بات چیت میں شریک ہوں گے، اور یمن کے لوگ بھی اس لڑائی کے خاتمے کے لیے بے قرار ہیں جس میں نقصان انہی کا ہو رہا ہے۔ یمن کے بارے میں قرارداد کا مسودہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کر دیا گیا ہے، جس میں فریقین کی جانب سے ساحلی شہر حدیبہ میں لڑائی روکنے اور دونوں فریقین کو انسانی امداد کی رسد کے سلسلے میں تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے 2 ہفتے کا وقت مقرر کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر یمن میں فائر بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ نے یمن میں حملے کرنے والی سعودی اتحادی فوجوں کو تیل کی فراہمی بھی روک دی ہے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو نگہت، اب بات کرتے ہیں آپ کی اگلی رپورٹ کی، جس میں صحافیوں کے قتل کے بارے میں، صحافیوں پر جبر کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پر صحافیوں کے لیے ماحول کافی سخت ہے، لیکن اس سے پہلے ہم وہ بھی بات دلاتے چلیں کہ گزشتہ دنوں ترکی کے شہر استنبول میں سعودی عرب کے قونصل خانے میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کا معاملہ ساری دنیا میں توجہ کا مرکز بنا، اور اب حالیہ اس کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ سعودی حکومت خشوگی کے قتل کی تحقیقات میں اتنا تعاون نہیں کر رہی جتنا اسے کرنا چاہیے۔ ترکی نے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھنے کی قیمت پر سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور ترکی نے یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے ایک روز بعد دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خشوگی کے قتل کے باوجود امریکہ سعودی عرب کا ساتھ دے گا۔ منگل کو وائٹ ہاؤس سے جاری ایک تحریری بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ خشوگی کا قتل ایک خوفناک جرم تھا، لیکن سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات انتہائی اہم ہیں اور ملکی مفادات کے پیش نظر امریکہ سعودی عرب کا ساتھ دیتا رہے گا۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اس قتل کا علم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے لاعلم ہو، شاید اس قتل کے تمام حقائق کبھی سامنے نہیں آ سکیں گے۔ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح اب ہم پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر بہت ساری جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں اور جو اعداد و شمار ہیں، ان کے مطابق پاکستان، افغانستان اور عراق بھی ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں صحافیوں کے لیے کام کرنے کا ماحول بہت دشوار ہے، اور جہاں کبھی کبھی اپنے کام کے بدلے میں اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑتا ہے۔ تو آئیے نگہت سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ آج کی اس رپورٹ میں ہمیں کیا معلومات دے رہی ہیں۔ جی نگہت،
پاکستان کی آپ نے بات کی، تو پاکستان میں گزشتہ 5 سالوں میں قتل ہونے والے صحافیوں کے حوالے سے رپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں 26 صحافیوں کو قتل کر دیا گیا، مگر اس عرصے میں کسی صحافی کے قاتل کو سزا نہیں ہوئی۔ یہ رپورٹ ایک غیر سرکاری تنظیم فریڈم نیٹ ورک نے گزشتہ ہفتے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک سیمینار میں جاری کیا۔ اس سیمینار میں صحافیوں کی بڑی تعداد کے علاوہ سابق صدر آصف علی زرداری کے ترجمان اور سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے بھی شرکت کی۔ اس رپورٹ کے صفحہ نمبر 21 میں پاکستان میں صحافیوں کو درپیش خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نامعلوم افراد سے صحافیوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. اس کے بعد غیر ریاستی عناصر کو بھی صحافیوں کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ دیگر خطرات میں سیاسی مذہبی جماعتیں اور ریاستی اداروں کو شامل کیا گیا ہے. سیمینار کے شرکا نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کسی بھی صحافی کے قتل کی صورت میں میڈیا مالکان کی طرف سے مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت پاکستان میں مجرموں کے ٹرائل کے لیے بنائے گئے قوانین موجودہ وقت سے مطابقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے نہ صرف صحافی بلکہ عام شہری بھی قتل ہو جائے تو مقتول کے ورثہ کو انصاف نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اسی پہلو پر بات کرتے ہوئے فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے قوانین بنانے کے لیے اس رپورٹ کو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بھجوایا جائے. اس رپورٹ کے مصنف عدنان رحمت ہیں. ہمارے نمائندے فدا حسین نے عدنان رحمت سے رپورٹ کے مزید نکات پر تفصیلی گفتگو کی ہے. آئیے ان کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں.
یہ جو رپورٹ ہے یہ پچھلے 5 سال میں جو صحافی قتل ہوئے ہیں صرف ان کا احاطہ کرتی ہے، اور 2-3 باتیں جو سامنے آتی ہیں اس رپورٹ میں، ایک تو یہ ہے کہ ہر صوبے میں خطرات ہیں موجود، اور وہ خطرات لیکن صوبے میں مختلف ہیں. کچھ صوبوں میں وہ ملٹنٹ گروپس کی طرف سے زیادہ صحافی خطرے میں ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پہ ریاستی اداروں کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی ہیں. تو ان کے جو تھریٹ ایکٹرز ہیں مختلف جگہوں پہ یہ مختلف ہیں. اور اس کے علاوہ لیکن چونکہ اس رپورٹ نے اس سے زیادہ اس بات کی کوشش کی ہے دیکھنے کی کہ جو انصاف کا نظام ہے، عدالتی نظام ہے اور پولیس کا نظام ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے. 5 سال ایک معقول عرصہ ہوتا ہے جس میں یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ کیا نظام میں خرابی ہے یا کوئی وقتی طور پر کہیں پہ شاید کوتاہی رہ گئی ہو، لیکن یہ سامنے آتا ہے کہ نظامتی مسئلہ ہے اور پولیس کے پاس استعداد نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر تفتیش کر سکے اور وہ ثبوت تلاش کر سکے جو کہ پھر عدالت میں مؤثر ثابت ہوں، جن کی بنیاد پر آپ کنوکشن کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی اس میں فائنڈنگز ہیں.
جو رپورٹ آپ نے اس میں کنکلوڈ کی ہیں، آپ کے سورس کیا تھے؟
ہمارے 5 سورسز تھے. ہم نے ان تمام جو صحافی قتل ہوئے ان کی فیملیز سے بات کی، ہم نے سب کی ایف آئی آرز حاصل کی، ہم نے ان کے لائرز سے بات کی، ہم نے ان کے میڈیا امپلائرز سے بات کی، ہم نے ان کے جو پریس کلب اور یونین میں دوست تھے ان سے بات کی، کیونکہ بعض اوقات ان کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں فیملی کو نہیں معلوم ہوتی. اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی جو ان کے رفقہ کار تھے جو اس کیس سے کچھ نہ کچھ رکھتے تھے. چونکہ یہ پچھلے 5 سال کے کیسز ہیں، ویسے تو پچھلے 18 سال سے صحافی قتل ہو رہے ہیں، تو ان سب کا ذرا مشکل ہے پیچھے جانا. تو ان 5 سالوں میں ہم کامیاب ہو گئے سب کے پاس جانے پہ، اور خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایف آئی آر میں کس کے اوپر شک کا اظہار کیا گیا، کن دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا، اس سے کافی چیزیں معلوم ہوئیں.
یہاں پہ ایک بات کی گئی کہ یہاں پہ پاکستان پینل کورٹ میں قوانین کی بات کی گئی تھی، وہ بہت ہی مطلب یوں سمجھا گیا یا داقیانوسی ہیں جس وجہ سے پروسیکیوشن آگے نہیں بڑھ رہی. آپ اس سے کتنا متفق ہیں اور کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں اس کو دور کیا جا سکتا ہے؟
میرا خیال ہے کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. ایک تو قوانین موجود ہیں، اب وہ کتنے مؤثر ہیں وہ اس بات پر بھی اس کا انحصار ہے کہ ان قوانین کو نافذ کرنے کا نظام کتنا مؤثر ہے. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آیا وہ قوانین مناسب بھی ہیں، وہ احاطہ کرتے ہیں آج کی حقیقت کی. ہم نے دیکھا کہ اس رپورٹ کی ڈسکشن کے دوران بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک سابق جج جو کہ اب پریس کاؤنسل آف پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو 19ویں صدی کے قوانین ہیں اور یا پھر 20ویں صدی کے شروع کے قوانین ہیں، جبکہ یہ تو 21ویں صدی ہے. تو پھر وہ کنڈیشنز جو پہلے پریویل کرتے تھے اور جو اب ہیں ان میں فرق ہے. بہرحال قانون کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو سرکاری نظام کتنا مؤثر طور پر اس زیادتی کا ازالہ کر سکتی ہے. تو اس حد تک تو یہ قوانین فیل ہو گئے ہیں، کوئی ازالہ نہیں کیا.
جو وقت آگے بڑھتا ہے اسی طریقے سے جرائم کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے، تو جرائم کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، خصوصاً ہمارے جو جرنلسٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو کس طریقے سے ان قوانین کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟
میرے خیال میں اس کیس میں صحافی جو ہیں وہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہیں، وہ وکٹم ہیں اور ان کی آواز نہیں ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا مخصوص قانون بنایا جائے صحافیوں کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، جو ان کے جو معروضی حالات ہیں جن میں وہ کام کرتے ہیں ان کے عین مطابق ہو، جس سے صرف جب قتل ہو جائے تو صورت سے ان کو انصاف ملنے تک ہی بات نہ ہو بلکہ وہ جرم کی نوعیت ہی نہ آ سکے، اس کو پریونٹ کیا جا سکے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ اس قسم کے اسپیشل قوانین نہیں آتے، مثلا جس طرح عورتوں کے اور بچوں کے تحفظ کے لیے مخصوص قوانین ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ جو پاکستان پینل کوڈ ناکافی ہے ان کو انصاف دینے میں، ان کے خلاف زیادتی روکنے میں، اسی طرح صحافیوں کے تحفظ کے لیے بھی مخصوص قوانین ہونے چاہیے تاکہ ان کے خلاف بھی جو زیادتی ہے اور ان کو نشانہ بنانا آسان ہے یہ مشکل ہو سکے۔
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں یہ والے موضوعات شامل ہیں اس وقت؟
میرے خیال میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ان کی ترجیح نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انہی حالات میں رہ رہے ہیں اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہے۔ اس میں صحافی تو چونکہ باقاعدہ طور پر پروفیشنلی کام کرتا ہے تو وہ ٹارگٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو سینسرشپ چل رہی ہے، فریڈم ایکسپریشن جو محدود کیا جا رہا ہے، وہ سیاستدانوں پر بھی ہے، وہ عام شہریوں پر بھی ہے، لیکن جو چیز مسنگ ہے وہ صحافیوں کی باڈیز کا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور سول سوسائٹی کے ساتھ ایک سسٹینڈ بیسس پہ ڈائیلاگ، انگیجمنٹ اور ریزلٹ اورینٹڈ، ڈیمانڈ اورینٹڈ انٹریکشن نہیں ہے، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔
پروگرام کا دوسرا حصہ یہاں پر ختم ہوا۔ یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو صحت سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں میں اب ہم اگلی رپورٹوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ عید میلاد النبی کا جشن بڑی عقیدت اور جوش و خروش سے منایا گیا، تو یہاں پر بھی آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش کے موقع پر 12 ربیع الاول کو دنیا بھر کی طرح امریکہ کے طول و عرض میں بھی محافل عید میلاد النبی منعقد کی گئیں اور جلوس نکالے گئے، جس کے دوران درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے مسلمانوں نے امریکہ کے کئی شہروں کی شاہراہوں پر گشت بھی کیا۔ ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو اسفر امام نے تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
آج دنیا میں خالق کا یار آ گیا، حاصل صدر۔
امریکہ میں 18 نومبر کو 12 ربیع الاول پورے عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ بڑے بڑے شہروں نیو یارک، ہیوسٹن، شکاگو، اسکرمنٹو اور دیگر مقامات پر 12 ربیع الاول کے جلوس نکالے گئے، جس میں بڑی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی، جن میں بھاری اکثریت پاکستانی مسلمانوں کی تھی۔ نیو یارک کے کونی آئس لینڈ ایونیو اور شکاگو کے ڈیون اسٹریٹ پر نکالے گئے جلوس میں مقامی پولیس کے مسلمان افسران کا دستہ بھی شامل ہوا۔ شرکا سے خطاب میں مقررین نے پیغمبر اسلام سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ پیغمبر اسلام پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے مسلمان اپنی انا وقار بحال کر سکتے ہیں۔
سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بہترین انسان ہوئے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، اور ہمارا جو وجود ہے وہ خوشیوں کا پیامبر ہو، خوشیوں کا نقیب ہو، جہاں پر ہم رہیں دوسرے آسودگی محسوس کریں، اچھا میں مسرت محسوس کریں، نہ کہ ہمارے وجود ان کے لیے اذیت کا یا تکلیف کا باعث بن جائے۔
واشنگٹن اور اس کے اطراف میں بھی درجنوں مقامات پر محافل عید میلاد النبی منعقد کی گئیں۔ خواتین کی ایک ایسی ہی محفل واٹرفورڈ ہال ورجینیا میں منعقد ہوئی، جس میں معروف نعت خواں مونیبا شیخ نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ اس موقع پر کے اسٹریٹ واشنگٹن پر واقع معروف ریسٹورینٹ میں بھی ایک خوبصورت محفل میلاد منعقد کی گئی، جس سے خطاب میں نارتھ امریکن اسلامک فاؤنڈیشن کے سربراہ عثمان خان نوری نے کہا،
آج ضرورت سمر کی ہے کہ مسلمان سیرت طیبہ کے انوار سے اپنے آپ کو مزین کر کے اس معاشرے کے اندر امانت، دیانت، پیار اور محبت اور سچائی کا پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں پیش کیا تھا، اور قیامت تک وہ آپ کا پیغام زندہ اور تابندہ رہے گا. اپنے عمل سے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس پیغام کو معاشرے تک پہنچائے.
عید میلاد النبی کے اس محفل میں شریک معروف دانشور ڈاکٹر حسن عباس نے اپنے خطاب میں کہا کہ پیغمبر اسلام کی محبت دین اسلام کا مرکزی جز ہے. ان کا کہنا تھا،
محبت محمد، اس یہ محبت اور یہ نسبت وہ سینٹرل تھیم ہے، وہ سینٹرل کنیکٹنگ تھیم ہے جس کے ارد گرد اسلام گھومتا ہے. اور یہ جتنی بانڈنگ اور یہ یونٹی محمد و آل محمد سے محبت کی رہے گی، اسی میں اسلام مذہب کے طور پر بھی ہے، اسی میں توحید کا پیغام بھی پنہا ہے. اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو جو محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہے، جیسے کہا شاعر کو جس کو میں نے کوٹ کیا اقبال کو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہی پیغام سب سے خوبصورت پیغام ہے، یونٹی کا پیغام، محبت کا پیغام، امن کا پیغام، انسانیت سے محبت کا پیغام.
حمد و نعت کی یہ روح پرور محافل رات گئے تک جاری رہیں، جس میں مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور ان پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہے. اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن.
آج دنیا میں خالق کا یار آ گیا.
اور اب چلتے ہیں ہم صحت کے شعبے کی طرف، اور صحت کے شعبے میں ہیموفیلیا کے بارے میں آج ریڈیو نیوز نیٹورک کی ایک رپورٹ ہے. یہ ایک غیر معمولی خرابی ہے جس میں خون میں جمنے کی صلاحیت نہیں رہتی. خون کے جمنے یا کلاٹنگ سے ویسے تو بڑی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر جسم میں خاص حد تک خون میں جمنے کی صلاحیت نہ رہے تو خرابی بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ اس صورت میں اگر کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی زخم آ جائے یا آپ کو کوئی سرجری کرنا ہو تو اس میں پھر خون کا روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جو صحت کے لیے بڑے گمبھیر اور سنگین مسائل پیدا کر سکتا ہے. اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے اندر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے جو اعضاء ہیں، ٹیشوز ہیں، ان کو بھی بہت نقصان پہنچ سکتا ہے. اور بعض اوقات یہ صورتحال اتنی سنگین ہو سکتی ہے کہ اس سے انسان کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے. یہ ایک موروثی مرض بھی ہے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے. جی نگت تفصیل بتائے گا.
شکریہ بہجت. ہیموفیلیا ایک خطرناک بیماری ہے جس کا علاج بہترین تشخیص کے بغیر ناممکن ہے. اس کی دو اقسام ہیں، ہیموفیلیا اے اور بی. اور ہیموفیلیا کے ابتدائی علامات میں خون کا زیادہ بہنا شامل ہے. شدید ہیموفیلیا کے مریضوں میں خون بلا وجہ بھی بہ سکتا ہے اور قوت انجماد نہیں ہو پاتا. یہ بیماری والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے اور کزن میرج سے بھی پھیلتی ہے. یہ بیماری زیادہ تر کم عمر لڑکوں اور مردوں کو لاحق ہوتی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر 10,000 افراد میں سے ایک ہیموفیلیا کا شکار ہوتا ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس مرض کے حوالے سے مزید معلومات ہم جان پائیں گے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ کی اس رپورٹ میں.
ہیموفیلیا ایک موروثی بیماری ہے جس کا تعلق خون سے ہوتا ہے. یہ بیماری ایک مخصوص پروٹین کلاٹنگ فیکٹر کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. کلاٹ جسم میں خون کے بہاؤ کو روک دیتا ہے، جبکہ خون کے اس عمل کو طبی زبان میں کلاٹنگ میکانزم کہتے ہیں. ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی میں سینئر پیڈیٹریشن ڈاکٹر اسرار نے ہیموفیلیا کی بیماری اور اس کی ابتدائی علامات کے حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہیموفیلیا بیسیکلی ایک مورسی بیماری ہے جو کہ ماں سے بیٹوں میں لگتی ہے زیادہ تر. اور اس میں ہوتا اس طرح ہے کہ جو خون جمنے والے جو خلیے ہوتے ہیں بلڈ کے اندر، وہ اس کی مورسی اس میں نقص ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بچوں میں پھر خون نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر بیماری کی شدت زیادہ ہو تو بغیر چوٹ کے بھی نکل سکتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹے ہوتے ہیں ان میں ہی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. بیٹیوں کے اندر بیماری موجود ہوتی ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتی کبھی بھی، اور ان کو ساری زندگی کبھی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جب ان کی آگے شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے بیٹوں میں خطرہ ہوتا ہے کہ ان میں اس بیماری چلی جائے، لیکن بیٹیوں میں یوزلی نہیں جاتی. ختنے کے ٹائم پہ جب بچوں کا ختنہ ہم کرتے ہیں تو 35% کیسز میں اگر ان میں ہیموفیلیا کی بیماری ہو تو زیادہ خون بہتا ہے، اور اس وقت اس کی تشخیص ہو جاتی ہے. جی جسم کے کسی حصے سے خون نکل سکتا ہے، ناک سے آ سکتا ہے خون، الٹی میں خون آ سکتا ہے، یورین میں آ سکتا ہے، پخانے کے ساتھ آ سکتا ہے. جی جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکل سکتا ہے، چوٹ کے ساتھ بھی نکل سکتا ہے، بغیر چوٹ کے بھی نکل سکتا ہے.
ہیموفیلیا کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ یہ موروثی بیماری ہے جو خاندان در خاندان چلتی رہتی ہے.
یہ بیسیکلی جینیٹکس کے تھرو ہوتا ہے. جو آپ کے انتہائی بیسک جو جینیٹکس ہوتی ہے نا، ان کو ہم جینز کہتے ہیں یا کروموسومز کہتے ہیں. ہر انسان ایک 46 کروموسوم سے بنا ہوا ہوتا ہے, ان کے اندر ایک لیول پہ یہ ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جینیٹک. اس کی وجہ سے پھر یہ آگے جب وہی جینیٹک جو ڈیفیکٹو ہوگی, اس بیماری کی وجہ سے ڈیفیکٹو ہو جائے گی, وہ جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں, ان پیرنٹس کے بچے پیدا ہوتے ہیں, تو ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور یہ زیادہ تر ماں کے تھرو جاتی ہے. جی,
حکومتی سطح پر ہیموفیلیا کے علاج کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں, اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے.
حکومتی سطح پہ ایز سچ کوئی سیپریٹلی تو نہیں ہے اس کے لیے, مطلب وہی جو بڑے ہاسپٹلز ہیں انہیں کے اندر ان کا علاج کیا جاتا ہے, انہیں کے اندر کچھ جو بلڈ بینک ہوتے ہیں انہیں کے اندر ہیموفیلیا سینٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں کے اندر کچھ علاج ہو رہا ہوتا ہے. پرائیویٹ مطلب انہوں نے کچھ سیپریٹ اس کے لیے کچھ نہیں بنایا ہوا.
ہیموفیلیا کی بیماری کے علاج اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار نے کہا,
علاج اس کا بالکل جی موجود ہے, اور لیکن مستقل علاج نہیں ہے, صرف علامتی علاج موجود ہے. مستقل مطلب دنیا میں کہیں پہ بھی اس کا کوئی مستقل علاج موجود نہیں ہے. جو عارضی علاج ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو خون جمنے والے کھلیے ہوتے ہیں, جس کو مطلب فیکٹر 8 کہتے ہیں, وہ فیکٹر 8 جب ہم لگا دیتے ہیں اس بچے کو, اس کا خون رکنا بند ہو جاتا ہے, اور کافی عرصے تک مطلب کہ نا وہ نارمل رہتا ہے, اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. جب اس کا لیول کم ہو جاتا ہے تو دوبارہ لگانا پڑتا ہے تاکہ اس میں پھر اس خون نکلے نہ. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک سفید خون آتا ہے, جب ایمرجنسی میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اس کو سفید خون لگاتے ہیں, وہ اویلیبل ہوتا ہے ہر ہاسپٹل میں, ایزیلی بڑے ہاسپٹل میں اویلیبل ہوتا ہے, تو وہ ہم لگا دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ خون کا مسئلہ ان کا مطلب خون رک جاتا ہے, اور جو خون بہ رہا ہوتا ہے وہ پرابلم نہیں کرتا. پھر
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہیموفیلیا سے ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ لا علم ہیں, اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہیموفیلیا کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی جائے. سیرت فاطمہ, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہم انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بھی کچھ خبریں بھی سنائیں گے اور شوبز راؤنڈ اپ بھی سنائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک, وائس آف امریکہ واشنگٹن ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں آخری حصے کی طرف ہم پہنچ گئے. جیسا کہ آپ کو نکھت نے بتایا, آج ہم بات کر رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے. ایک رپورٹ لائے ہیں, آج کے دور کو انٹرنیٹ کا دور تو کہتے ہی ہیں لیکن اسے روبوٹس کا دور بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. زندگی کے مختلف شعبوں میں انسانوں کے ساتھ ساتھ روبوٹ بھی کام کر رہے ہیں, اور وہ دن دور نہیں جب وہ انسانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان کی تحقیقی صلاحیتوں میں بھی مدد دیں گے. دنیا کا سب سے پہلا روبوٹ 1929 میں جاپان میں بنایا گیا تھا. اسے ایک باقاعدہ تقریب میں اس کی رونمائی کی گئی تھی, پھر اسے پورے ملک میں پھرایا بھی گیا تھا. آج پوری دنیا میں روبوٹ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. روبوٹ بنانے کی باقاعدہ تعلیم بھی دی جاتی ہے. اسے بنانے سے لے کر مختلف شعبوں کے لیے کارآمد بنانا بجائے خود ایک سائنس ہے. لیکن اگر ایک روبوٹ خود سے ایک سائنسدان کے فرائض انجام دے تو کیسا لگے گا؟ آئیے سنتے ہیں اسی بارے میں مدثرہ منظر کی یہ رپورٹ.
ایک زمانہ تھا جب روبوٹ سے کام لینا صرف کہانیوں کا موضوع ہوا کرتا تھا, مگر اب روبوٹ کاریں بناتا ہے, خلا میں کام کرتا ہے, سمندروں کی تہ میں اتر جاتا ہے, اور ماحولیات کو درپیش خطروں کی نشاندہی بھی کر دیتا ہے. اور تو اور, اب تو لیبورٹری میں سائنسدانوں کے ساتھ مل کر نئے نئے سائنسی انکشافات بھی کرنے لگا ہے. سن 2009 میں مانچسٹر یونیورسٹی کی لیبورٹری میں سائنسی تحقیق کے لیے ایڈم نامی روبوٹ تخلیق کیا گیا. آپ اس روبوٹ میں داخل ہو سکتے ہیں. جی ہاں, یہ کوئی انسان نما روبوٹ نہیں بلکہ یہ کار کے برابر ہے, اور اس کی شکل کاریں بنانے کے پلانٹ سے ملتی جلتی ہے, مگر اسے کاریں بنانے کے لیے نہیں بلکہ سائنسی تحقیق کے لیے بنایا گیا ہے. ٹیم لیڈر راس کنگ کہتے ہیں کہ اس روبوٹ نے یسٹ کے بارے میں انکشاف کیا ہے جو انسانی خلیے کا نمونہ بنانے میں مدد دینے والا فنگس ہے.
Adam hypothesized certain functions of genes within yeast and experimentally tested these hypotheses and confirmed.
اس خمیر کے اندر ہی ایڈم نے جینز کے بارے میں بعض فرضی عمل کیے, اور تجربات کے ذریعے ان مفروضوں کی پرکھ کر کے ان کی تصدیق کی. چنانچہ اس نے نہ صرف نئے مفروضے قائم کیے بلکہ ان کے بارے میں نئی سائنسی معلومات کی تصدیق بھی کی. کسی بھی روبوٹ کا یہ پہلا کارنامہ تھا, اور ایڈم کی کامیابی نے ایو کی تخلیق کی راہ ہموار کر دی ہے. مستقبل کے اس روبوٹ سے بہت سی ایسی بیماریوں کے لیے دوائیں تجویز کرنے کا کام لیا جانا ہے جن پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی, مگر جن کے باعث ہر سال لاکھوں افراد ہلاک اور لاکھوں متاثر ہوتے ہیں, اور جن کے لیے دوائیں بنانا نہ صرف سست عمل ہے بلکہ اس پر لاگت بھی زیادہ آتی ہے. تاہم نئی دوائیں ایجاد کرنے اور بنانے میں ایک عشرے کا عرصہ لگ سکتا ہے اور تقریباً $1 ارب کی لاگت بھی آ سکتی ہے۔ چنانچہ یونیورسٹی آف مانچسٹر نے دواؤں میں استعمال ہونے والے کیمیائی مرکبات کے تجزیے کا اپنا کم خرچ طریقہ ایجاد کیا اور روبوٹ کو اس کام پر لگا دیا۔
So our idea was that the computer should learn as it tests so that it can then miss out the compounds which are unlikely to be
good. کہتے ہیں ہمارا خیال یہ تھا کہ کمپیوٹر اس تجزیے کے دوران یہ بھی جان لے کہ جو مرکبات اچھے نہیں ہیں وہ الگ کر دیے جائیں اور صرف ان مرکبات کا تجربہ کیا جائے جن کے اس کے نزدیک اچھے ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہو۔ چنانچہ کام کے دوران ایو نامی روبوٹ نے یہ انکشاف کیا کہ کینسر کے خلاف کام کرنے کی خاصیت رکھنے والے ایک مرکب کو ملیریا اور ایسی ہی دیگر بیماریوں کے خلاف دواؤں کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ راسکنگ کو یہ توقع ہے کہ روبوٹ کی مدد سے دواؤں کی تجزیوں اور تیاری کے عمل کو مکمل طور پر خودکار بنا دیا جائے گا، تاہم وہ کہتے ہیں کہ روبوٹ اس کام میں مدد تو دے سکتے ہیں مگر لیبورٹری کے کام میں اصل کنٹرول انسانوں کا ہی ہے، کیونکہ سوچ اور پس منظر معلومات تو صرف انسان ہی ترتیب دے سکتے ہیں، روبوٹ نہیں۔ ایڈم اور ایو نامی روبوٹس کے بارے میں مزید معلومات آپ رائل سوسائٹی کے جریدے انٹرفیس میں پڑھ سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے آپ نے روبوٹس کے حوالے سے ایک زبردست سی رپورٹ سنی۔ تو پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم بہجت سے کچھ زبردست سی خبریں سنیں گے جو شوبز سے ہی متعلق ہیں، تو تفصیلات بتائیے گا۔
پہلے تو ایک خراج عقیدت پیش کر لیتے ہیں۔ غیر روایتی خیالات کی شاعرہ فہمیدہ ریاض انتقال کر گئیں۔ پاکستان کی ممتاز شاعرہ تھیں، مصنفہ اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کی سربراہ۔ فہمیدہ ریاض جمعرات کے روز لاہور میں انتقال کر گئیں۔ ان کی عمر 73 برس تھی اور وہ گزشتہ کئی ماہ سے بیمار تھیں۔ فہمیدہ ریاض غیر روایتی خیالات رکھنے والی شاعرہ کی حیثیت سے اپنی پہچان رکھتی تھیں۔ ملک میں جب جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے فوجی آمریت کی سخت مخالفت کی، یہاں تک کہ وہ احتجاجاً بھارت جا کر بس گئیں، اور جب ضیاء الحق کی موت ہوئی تو اس کے بعد ہی وہ وطن واپس آئیں۔ انہوں نے اپنی خود ساختہ جلا وطنی کے دوران بھی جمہوریت اور خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ وہ ایک ایسی شاعرہ تھی جنہیں یہ فن بچپن ہی سے ملا تھا۔ ان کی واضح مثال طالب علمی کے دور میں لکھی جانے والی ان کی وہ نظم ہے جو فنون جیسے بڑے ادبی رسالے میں شائع ہوئی تھی۔ فہمیدہ ریاض کے پہلے شعری مجموعے کا نام پتھر کی زبان ہے جو 1967 میں شائع ہوا تھا۔ 6 سال بعد ان کا دوسرا مجموعہ بدن دریدہ اور اس کے بعد کلام دھوپ تیسرے مجموعے کے طور پر شائع ہوا، اور دھوپ، ہلکا میری زنجیر کا ہم رکاب، ادھورا آدمی، اپنا جرم، میں مٹی کی مورت ہوں اور آدمی کی زندگی بھی ان کی دیگر کتابیں ہیں۔ بھارت کے شہر میرٹھ میں 28 جولائی 1945 کو وہ پیدا ہوئی تھیں اور انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ وہ پاکستان میں حقوق نسواں کی تحریک کی صفحے اول کی کارکن رہیں اور ساری زندگی اسی مقصد کے لیے وہ سرگرم بھی رہیں۔ فہمیدہ ریاض صاحبہ کی بات ہوئی تو اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چوتھے فیض انٹرنیشنل فیسٹیول کی جو صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں ہوا۔ الحمرہ آرٹس کاؤنسل لاہور میں 3 روز تک جاری رہنے والے فیض انٹرنیشنل فیسٹیول کا آغاز فیض احمد فیض اور بھارت کے مشہور شاعر کیفی اعظمی کی شاعری سے ہوا، جس میں فیض احمد فیض کی صاحبزادی سلیمہ ہاشمی، بھارت کی معروف اداکارہ اور کیفی اعظمی کی بیٹی شبانہ اعظمی، میرا ہاشمی اور عدیل ہاشمی کے درمیان ایک فکری نشست ہوئی۔ افتتاحی سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے سلیمہ ہاشمی نے کہا کہ فیض ایک جدوجہد اور نظریے کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیض احمد فیض کی ذات میں جو نرمی اور برداشت تھی، اسی سے انہوں نے امن اور محبت کے پیغام کو پھیلایا ہے۔ شبانہ اعظمی نے بھی بحث میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے کہا کہ فیض ان کے چچا تھے، کیفی اور فیض کے درمیان ایسا بندھن تھا جیسا دو بھائیوں کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ شبانہ اعظمی کا کہنا تھا کہ امن اور محبت کے دیپ جلانے سے رشتے مزید پکے ہوتے ہیں بلکہ ان میں گرا لگ جاتی ہے، یہی بات کیفی اور فیض کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف فیض کے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالنے آئے ہیں، کیفی اور فیض کے رشتے کو مزید مضبوط کرنے آئے ہیں، ہم یہاں صرف دوستی اور محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہیں. فیض کے پوتے عدیل ہاشمی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ فیض ہمیشہ انصاف اور عام آدمی کی بات کرتے تھے. فیض کا پیغام ہے کہ ہر آدمی کو جینے کا حق دے دو, جس سے معاشرے میں ایک حقیقی بہار آئے گی. فیض میلے میں شرکت کے لیے اس بار معروف بھارتی نغمہ نگار, ادیب, لکھاری اور شبانہ اعظمی کے شوہر جاوید اختر ساتھ آئے تھے. فیض فیسٹیول میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جاوید اختر نے کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فلمیں بنانے کے حق میں بھی ہیں. تو ان خبروں کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں, جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج شو بز میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں. جی نگت,
شو بز راؤنڈ اپ میں اس مرتبہ بھی ہم اپنے سامعین کے لیے زبردست فلموں کے حوالے سے معلومات لے کر آئے ہیں, تو انتظار نہیں کرواتے ہم لیے چلتے ہیں شو بز راؤنڈ اپ کی جانب, جسے پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اویس.
ایکشن سے بھرپور نئی ایکشن ایڈونچر فلم بمبل بی کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا.
I'm Charlie Watson. I'm 18. Today, actually. Is the Beetle for sale?
Yours, kid. Happy birthday.
یہ فلم 1987 کے دور کی عکاسی کر رہی ہے, جب بمبل بی کیلیفورنیا کے ایک کباڑ خانے میں پڑا ہوتا ہے اور خلا سے زمین پہ آنے کے بعد اپنے نئے گھر کی تلاش میں مصروف ہوتا ہے. پیلے رنگ کی ننی کار سے دیو ہیکل روبوٹ میں تبدیل ہوتے اس نٹ کٹ کردار کی دلچسپ حرکات اس فلم میں بھی شائقین کو بے حد پسند آئیں گی. یہ 3D سائنس فکشن فلم 21 دسمبر کو امریکی سینما گھروں کی زینت بنے گی. خوف اور دہشت سے بھرپور فلم اسکیپ روم کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا. اس فلم کی کہانی 6 ایسے دوستوں کے گرد گھوم رہی ہے جو ایسے پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں کہ حالات ان کے بس سے باہر ہو جاتے ہیں. سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم 4 جنوری کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. بالی ووڈ سٹار سلمان خان کی فلم بھارت ریلیز سے پہلے ہی تنازعات کا شکار ہو گئی. ہندو انتہا پسندوں نے فلم کے سیٹ پر پاکستانی پرچم لہرانے پر ہنگامہ کھڑا کر دیا. سلمان خان ان دنوں اپنی آنے والی نئی فلم بھارت کی شوٹنگ میں مصروف ہیں, جس میں کترینہ کیف ان کے مد مقابل جلوہ گر ہوں گی. فلم کی شوٹنگ بھارتی پنجاب کے شہر لدھیانہ میں جاری ہے, جہاں واگھا بارڈر کی نقل تعمیر کی گئی ہے. اس فلم میں واگھا بارڈر کے مناظر کی عکس بندی کے لیے عمارتوں پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا, جس پر ہندو انتہا پسندوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. ہندو انتہا پسند تنظیموں نے بھارت میں پاکستانی پرچم لہرائے جانے پر نہ صرف فلم کے سیٹ کو توڑنے کی دھمکی دی, بلکہ سلمان خان کے ہوٹل کا گھیراؤ بھی کر لیا اور مقدمے کے اندراج کے لیے پولیس اسٹیشن میں درخواست بھی دے دی. سال 2000 کی ہالی ووڈ بلاک بسٹر سپر ہیرو تھریلر فلم ان بریکبل سلسلے کی تیسری اور آخری فلم گلاس کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں.
We keep him heavily sedated, but there is a reason for that. He's too smart for them.
You won't be lonely anymore. You have two new friends.
I need your abilities to get us all out of here.
اس فلم کی کہانی ایک ایسے الجھے ہوئے شخص پر مبنی ہے جس کے 24 مختلف روپ ہوتے ہیں. سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم 18 جنوری کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. تھرل سے بھرپور فلموں کے مداح ہو جائیں تیار, کیونکہ ہالی ووڈ کرائم ڈراما فلم دی انفارمر کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا.
Are you a princess?
Maybe.
Really? Give me a kiss. Give me a kiss. Give me a kiss. Give me a kiss. Oh, Prince Super Charming is back.
اس فلم کی کہانی ایک ایسے سابقہ مجرم کے گرد گھوم رہی ہے جو بیس بدل کر ایک جیل میں داخل ہو جاتا ہے, جہاں کی سیکیورٹی انتہائی سخت ہوتی ہے. یہ فلم 22 مارچ 2019 کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. ہالی ووڈ کی نئی 3D اینیمیٹڈ کامیڈی فلم دی سیکرٹ لائف آف پیٹس 2 کا ٹریلر جاری کر دیا گیا.
I gotta admit, this is nice.
I don't wanna go to the vet!
The
Let's go,
no,
buddy.
You tricked me.
First time here?
Yeah.
Oh, Dr. Francis is the best veterinarian in the business. You're gonna love him. He specializes in behavioral disorders.
But I don't have a behavioral disorder.
Yeah, I'm fine, too. It's my human that's nuts. I mean, you know, I bring her a dead bird, she throws it out. I bring her a dead mouse right in the garbage. Is nothing I do good enough for you, mother?
इस फिल्म की कहानी पालतू जानवरों की जिंदगी पर मबनी है, जो बहादुर इतने हैं कि बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे डालते हैं और लाडले इतने कि अपने मालिकान से मुख्तलिफ अंदाज में नखरे भी उठवाते हैं। ये 3D एनिमेटेड फिल्म आइंदा साल 7 जून को सिनेमा घरों में धूम मचाने आ रही है।
इसी के साथ ही आज का सदाए जहां अपने अख्तिताम को पहुंचा। इस हफ्ते का सदाए जहां आपको कैसा लगा, अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sejradio@voanews.com। आपकी आरा का इंतजार रहेगा। निकहत अमान को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से बेजत भी आपसे इजाजत चाहती है। जैसा कि निघत ने आपसे कहा कि हमसे राबता जरूर रखिए ताकि हमें बेहतर से बेहतर अंदाज में आप तक प्रोग्राम पहुंचाने का मौका मिलता रहे। अब बेजत भी अपने रिकॉर्डिंग इंजीनियर निक एवनोफ के साथ इजाजत चाहती है। आपसे मेरी मुलाकात अगले प्रोग्राम में होगी। खुदाफिज़।